الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين، اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ماشاءاللہ، یہ تعلیم جو ہے یہ ہمارے اس جوڑ کا مرکزی تعلیم ہے. اس کی وجہ یہ کہ جوڑ میں دو قسم کے کام آتے ہیں، ایک جن چیزوں کو جاننا ضروری ہے ان کو جانا جائے اور پھر ان پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، تو جس پر عمل یہاں ہو سکتا ہے تو اس پہ عمل یہیں سے شروع کیا جائے، ورنہ پھر اس پہ تیاری کر لیں جن چیزوں کی تیاری کی ضرورت ہوتی ہے. مثلا ظاہر رکاوٹ نفس و شیطان ہے، تو نفس و شیطان کے اثرات کو دور کرنے کے لیے جس محنت کی ضرورت ہے وہ محنت جاری رہے گی، لیکن معلومات ادھر سے حاصل ہوگی. کیونکہ جن چیزوں پہ انسان کنونس نہیں ہوتا تو اس پہ عمل نہیں کر پاتا، اور کنونس انسان تب ہوتا ہے جب کسی چیز کا مفہوم سمجھ میں آ جاتا ہے، صحیح مفہوم اس کا سمجھ میں آ جاتا ہے. ورنہ یہ ہے کہ ویسے ہی سنتا رہتا ہے. ہمارے وہاں پر جو خیابان سر سید ہے، اس میں چھپر مسجد میں بیان ہوا کرتا تھا، تو وہاں ایک بہت سینئر آدمی تھے، پرنسپل ریٹائر ہوئے تھے، کافی ماشاءاللہ جہاں دیدہ شخصیات میں تھے، تو ریگولرلی ہمارے بیانوں میں آیا کرتا. ایک دن باتوں میں نے ایک بات کی کہ بعض چیزوں کے سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں، تو وہ مطلوب نہیں ہوتے لیکن ان کو ہم مانتے ہیں کہ ہاں یہ ایسا ہوتا ہے، تو اس کو دور کرنے کی کوشش بھی نہیں کی جاتی، مطلب یہ کہ اس کے بارے فکر نہیں کی جاتی، البتہ جو مقصد ہے اس کو حاصل کرنے پہ مطلب وہ کیا جاتا ہے، زور دیا جاتا ہے. مثلا یہ کوالکس ڈی، یہ ایک دوائی تھی، تو اس دوائی میں کافی سیڈیشن تھی، یعنی مطلب اونگ مطلب ہوتا ہے، اس کی سائیڈ افیکٹ جیسے اور انٹیلرجی میڈیسن میں بھی سائیڈ افیکٹ کے طور پر یہ ہوتا ہے، تو اس میں کچھ زیادہ تھی. تو جو نشے لوگ تھے نا، تو انہوں نے مزے سے ان کو پینا شروع کر لیا نشے کے لیے، باقاعدہ پورے پورے بوتل پی جاتے تھے، تو بعد میں گورنمنٹ کو بین کرنا پڑا. تو اس کا مطلب ہے کہ اب دیکھو جو اس کا اصل فائدہ ہے، یعنی کانسی کی رکاوٹ، اس سے آگے جا کر خامخواہ اس چیز کو حاصل کرنا. تو میں نے کہا کہ اس سائیڈ افیکٹ کو ہمارے تصوف کی زبان میں جو روحانی اعمال کے ساتھ ہوتے ہیں وہ حال کہلاتے ہیں. حال، یہ حال ہوتا ہے. تو حال کے ایک معنی تو یہی ہے، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ کسی عمل میں جان آ جائے. مثلا نماز آپ پڑھتے ہیں تو خشوع خضوع کے ساتھ، کامل توجہ کے ساتھ جب آپ پڑھتے ہیں تو یہ اس میں جان آ گئی، نماز میں جان آ گئی. دعا اگر پورے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کر کرتے ہیں تو دعا میں جان آ گئی. ہاں جی، زکوٰۃ کو اب بالکل چھپ چھپا کے مستحق تک پہنچاتے ہیں، اس پہ کوئی پریشر نہیں ڈالتے، نہ کوئی اسے مطلب وہ مطلب مانگتے ہیں یعنی تعریف وغیرہ، تو یہ زکوٰۃ کے مال میں جان آ گیا. تو جان جو ہے مطلب اس کے لحاظ سے بھی حال کہلاتا ہے، اور اس طرح سائیڈ افیکٹ کے طور پر بھی آتا ہے. خیر بیان ہو گیا، جب میں باہر آ رہا تھا تو راستے میں کھڑے تھے، مجھے کہتے ہیں آج اس چیز کا پتہ چل گیا کہ حال کیا ہوتا ہے. لوگوں نے کافی ادھر ادھر کی باتیں کی تھی لیکن سمجھ میں نہیں آئی تھی بات. تو اس کا مطلب ہے کہ جب آدمی کنونس ہو جاتا ہے تو اس کو سمجھنا بھی آسان ہو جاتا ہے، پھر اس کو اس پر عمل بھی آسان ہو جاتا ہے، اس کو مان لیتا ہے آدمی. تو یہ مفاہیم کی درستگی، یہ اپنے طور پر ایک ضروری کام ہے. تو یہ جو ہماری تعلیم ہے وہ اس سلسلے میں ہے، یعنی یہ جو آج کی تعلیم ہے وہ اصل میں اسی لیے ہوتی ہے. کہ انسان کنونس ہو جائے ان تمام چیزوں پر جو ہم کر رہے ہیں ویسے نہیں کر رہے ہیں. اور جو لوگ کنفیوز ہوتے ہیں نا اور اس کے بارے میں غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں وہ انہی چیزوں کے نہ جاننے کی وجہ سے ہوتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں, اور بلکہ بعض دفعہ مخالفت بھی کرتے ہیں حالانکہ مخلص لوگ ہوتے ہیں, یہ نہیں کہ مخلص نہیں ہوتے, مخالفت کرتے ہیں باقاعدہ, اور ڈٹ کے مخالفت کرتے ہیں. تو ان میں سے بعض ذرات جن کو ہم جان لیتے ہیں کہ بھئی یہ تو اخلاص کے ساتھ مخالفت کرتے ہیں, تو ان سے ہم کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ ہم آپ کی قدر کرتے ہیں, آپ اسی اخلاص کی وجہ سے غلط لوگوں کے ہاتھوں میں جانے سے بچ گئے ہیں. اگر آپ میں اندر یہ چیز نہ ہوتی تو پتہ نہیں کسی غلط آدمی کے پاس بھی جا سکتے تھے. صوفی تو بہت سارے صوفی ہوتے ہیں, تصوف کا نام تو بہت سارے لوگ لیتے ہیں, لہٰذا صرف نام لینے سے اگر کوئی متاثر ہوتا ہے تو وہ تو کام کا آدمی نہیں ہے. کام کا آدمی تو ہے جو کام کو سمجھ کر اس میں شامل ہوتا ہے. تو اس میں فرق کیسے کریں گے ہم؟ ظاہر اس تعلیم کی برکت سے. یہی چیزیں ہوتی ہیں کہ اس میں انسان کو شناسائی مل جاتی ہے, معرفت مل جاتی ہے, اور انسان جب بھی وہ کرتا ہے تو باقاعدہ ایک بصیرت کے ساتھ مطلب وہ اس میں شامل ہوتا ہے. تو یہ تعلیم جو ہے نا, بلے اس کو ویسے نہ سمجھے کہ مطلب بس ذہن پہ بوجھ بن رہا ہو, بس ٹھیک ہے جی کیا ہے, بس ٹھیک ہے جی سن رہا ہے, ڈیوٹی ہے بیٹھے سن رہے ہیں. ایسی بات نہیں ہے, کوئی نہ سننا چاہے تو ہم زبردستی تھوڑا سناتے ہیں. آج وہ یہ تو زبردستی کی چیزیں نہیں ہیں, یہ تو انسان کی اپنی طلب سے ملتی ہے چیزیں. طلب ہوتی ہے اللہ بھی بھیجتے ہیں, طلب جب ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی بھیجتے ہیں. کہتے ہیں بچے کو ماں بھی دودھ اس وقت پلاتی جب وہ رونا شروع کرتا ہے. مطلب یہ کہنا کہ ماں کتنی مہربان ہوتی ہے, لیکن وہ بھی تب دودھ دیتی ہے جب وہ بچہ رونا شروع کر لیتا ہے. تو اس وجہ سے طلب جو ہے نا بہت اہم ہے. میں جوشان ساتھ ساتھ پیوں گا تاکہ یعنی وہ اس کا دیر نہ ہو جائے. تو خیر ایسا ہے کہ کچھ باتیں پہلے سے اس میں ہو رہی ہیں اور ہو چکی ہیں, دوبارہ اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں, نئے لوگوں کو مثال اتنا کہیں گے کہ ہمارے پرانی کتاب ہے فہم التصوف, اس سے ہم اس کو پڑھ رہے ہیں, تو اگر کسی کو اس کی ضرورت محسوس ہو تو فہم التصوف ہمارے ویب سائٹ پر بھی موجود ہیں, چھپی ہوئی تھی, کافی لوگوں کے پاس ہے بھی, شاید انہوں نے اپنے الماریوں میں رکھی ہوگی. ہاں جی, تو الماریوں سے نکال کر اس کو پڑھنا شروع کر لیں, سمجھنا شروع کر لیں. یہی مطلب اسی کی چیز کے لیے مطلب یہ چیز ہوتی ہے. تو باقی اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو فی الحال تو ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیں, کیونکہ ابھی تو ہمارے پاس نہیں ہے, لیکن انشاءاللہ جب دوبارہ چھپ جائے گی تو اویلیبل ہو جائے گی انشاءاللہ. میں اس وقت اس تمام چیز میں جو پہلے ہو چکی ہے صرف اور صرف تصوف کا بنیادی مقصد وہ لیتا ہوں, کیونکہ وہ نچوڑ ہے, پھر سے آگے بات انشاءاللہ چلے گی. حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ, خلیفہ مجاز حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے تصوف کی جو مختصر مگر جامع تعریف بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے, تصوف میں ساری ریاضتیں اور کوششیں اس لیے ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دائمی تعلق حاصل ہو جائے. تعلق, یہ بہت ہی گہرا لفظ ہے. تعلق باب تکلف سے, باب تفاعل سے ہے, اس میں تکلف پایا جاتا ہے, یعنی آپ خود اللہ جل شانہ کے ساتھ رابطہ پیدا کرتے ہیں. یعنی محنت و کوشش سے حجابات کو دور کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ رسم و علاقہ پیدا کرتے ہیں, اس کو تعلق کہتے ہیں. تو یہ جب اس مقصد میں دائمی طور پر کامیابی حاصل ہو جائے تو یہ اصل میں وہ مقصد ہے بنیادی جو تصوف کا مقصد, اور ہر کام فقط اللہ تعالیٰ کے رضا کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہونے لگے. دیکھیں اس میں کتنی چیز آ گئی ہے. سبحان اللہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہونے لگے کا مطلب شریعت, حضرت سید سلیمان علیہ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے ایک مسترشد نے خط لے کا اپنے خیال میں بہت گہری بات کی کہ حضرت بس مجھے تو اتباع سنت کے علاوہ اور کوئی کام نظر نہیں آتا، میں تو یہی چاہتا ہوں کہ بس یہی اسی پہ ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا اس اتباع سنت کی جگہ پر لفظ شریعت رکھ دیں، لفظ شریعت یعنی شریعت پر چلنا۔ شریعت کیا چیز ہے؟ اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اتباع سنت اور شریعت اس کے اندر مفہوماً کیا فرق ہے وہ ذرا تھوڑا سا عرض کرتا ہوں۔ اتباع سنت، سنت کی اتباع، سنت جو ہے کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے؟ جو ہمیں حدیث شریف سے معلوم ہوا، ایک خبر کے طور پر تین باتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کا فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کرنے دیا۔ یہ کیا ہے؟ تینوں چیزوں کو تین قسم کے حدیث شریف کہتے ہیں، قولی، فعلی، تقریری۔ تو ان احادیث شریف پر عمل کیا ہے؟ یہ اتباع سنت ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب شریعت کا لفظ آ جائے تو شریعت میں اس کو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ جو احادیث شریفہ کے ذریعے سے، ان تینوں قسم کے احادیث شریفہ کے ذریعے سے فقہا تک پہنچا اور فقہا نے اس میں غور و فکر کر کے ہمارے لیے روزمرہ کے جو مسائل بیان کیے ہیں یہ شریعت ہے۔ دیکھیں سنت تو ایک ہے نا، سنت تو کئی نہیں ہے، لیکن فقہ کتنے ہیں؟ کم از کم چار تو ہیں نا، ٹھیک ہے نا۔ اس کی وجہ ہے کہ اس میں اجتہادی طور پر سمجھ میں فرق آ جاتا ہے، تو جن کی جو سمجھ اس کے مطابق ہے اور پھر وہ عام ہو گیا تو وہی۔ اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فاتح خلف الامام پڑھتے ہیں، ہمارے امام نہیں پڑھتے، ان کے لیے یہ اتباع سنت ہے، ہمارے لیے یہ اتباع سنت ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اتباع سنت نہیں کر رہے، وہ اس طرح اتباع سنت کر رہے ہیں، ہم اس طرح اتباع سنت کر رہے ہیں۔ کیوں؟ ہم اپنی سمجھ کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ سمجھ رہے ہیں اور وہ اپنی سمجھ کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، وہ دونوں میں اخلاص بھی پایا جاتا ہے اور محنت بھی دونوں میں ماشاءاللہ سمجھنے کی ہے۔ باقی فرق اجتہادی اختلاف کا ہے، تو اجتہادی اختلاف کا تو جواز ہے، اس کے اندر تو یہاں تک ہے کہ اگر کوئی اجتہادی طور پر صحیح بات پر ہے تو دو اجر، اور اگر مقابلے کی بات ہوئے تو گناہ نہیں ہے، اس کو ایک اجر ملے گا۔ تو شریعت میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، تو حضرت نے فرمایا اس کی جگہ شریعت کا لفظ رکھ، اس سے اس میں ساری چیزیں آ جائیں گی۔ تو اب یہاں پر یہ فرمانے لگے کہ آپ سب کے طریقے کے مطابق ہونے، یعنی شریعت کے مطابق ہونے لگے۔ یہاں سے ہمیں حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف بھی وہی ملے گی جو یہی ہے، کیسے؟ حضرت نے بھی تو فرمایا کہ بھائی اتنی کام تو تین ہیں، علم ہے، عمل ہے، اخلاص ہے، علم ہے، عمل ہے، اخلاص ہے۔ اور فرمایا تصوف کے طریقت کے سارے طریقے اس لیے ہوتے ہیں کہ شریعت پر اللہ کی رضا کے لیے عمل ہو جائے، حضرت یہ فرمایا۔ تو ساری چیز ایک ہو گئی نا، صرف الفاظ کا فرق ہے، الفاظ مختلف ہو سکتے ہیں، سمجھانے کے انداز مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن بات تو ایک ہی۔ تو اگر کسی کو تصوف کے اس تعریف کے ساتھ اختلاف نہیں ہے تو اس کے لیے معاملہ بڑا آسان ہو گیا۔ اب وہ صرف اور صرف تصوف کو اس معنی میں دیکھے گا کہ میرا کام کوئی شریعت کے خلاف نہ ہو، اور جو اس بات کا خیال رکھے گا اسی کو تقویٰ کہتے ہیں، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں کہ میرا کوئی کام شریعت کے خلاف نہ ہو۔ اور اگر اس میں کوئی مشکل آئے گا تو اس پر صبر کریں گے، دنیا کی چیزوں کی طرف رغبت نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ ہوگی، یہ زہد کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو کچھ ہے اس پہ زیادہ بھروسہ ہوگا بمقابلہ اپنے ساتھ جو کچھ ہے. ہاں کوشش پورا کرے گا کہ وہ حاصل کر لے, لیکن اس کو نہیں دیکھا گا میرے ساتھ کیا ہے, وہ دیکھے اللہ میرے ساتھ ہے نہیں, تو اس کو توکل کہتے ہیں. اور وہ ہر بات اسلام کی دل و جان سے تسلیم کرے گا, اس کو تسلیم کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ہر قضا پہ راضی ہوگا, یہ رضا کہلاتے ہیں. اس کو ہے کہ یہی مطلب وہ کیا ہے طریقت, سمجھ میں آ گئی نا بات. تو کوئی طریقت وہی ہے جو شریعت پر لائے, اور وہ اچھی اچھی خوابیں دیکھنے والے شوق, بزرگی کی باتوں کے سننے کا شوق, ہاں جی, اور ہواؤں پہ اڑنے کا شوق. اس طرح نہیں کہ فزیکلی ہواؤں پہ اڑنے کا, خیالات کی دنیا میں میں نے تصورات میں کبھی ایک آسمان پر, کبھی دوسرے آسمان پر, کبھی تیسرے آسمان پر, وہی زمین پہ نیچے اترا ہو, اس میں آپ کا خیر ہے, اسی میں فائدہ ہے. زمینی حقائق ہم کہتے ہیں یا نہیں کہتے, زمینی حقائق اس کے ساتھ آپ کا معاملہ ہے, آسمانی حقائق اپنی جگہ پر اٹل ہیں, اس سے آپ نہ کچھ کر سکتے ہیں, کم کر سکتے, نہ زیادہ کر سکتے ہیں, وہ اپنی جگہ پر اٹل. لیکن آپ تو زمینی حقائق کے مطابق چلے گے نا, زمین حقائق تو یہی ہے کہ آپ کے پاس جو کچھ بھی ایونٹ آتا ہے, جو کوئی بھی مسئلہ آتا ہے, اس میں دیکھو شریعت کا کیا حکم ہے, بس آپ شریعت پہ عمل کر لیں. یعنی گویا کہ اپنے نفس کے کہے پہ عمل نہ کرو, آپ کو کسی نے تکلیف دی, آپ کے نفس نے کہا کہ اس کو ایک تھپڑ مارو, اب دیکھو ایک تھپڑ مارنا اس کے دی ہوئی تکلیف سے زیادہ ہے یا کم ہے. اگر وہ برابر ہے تو اجازت ہے, لیکن معاف کرو تو اچھا ہے, اور اگر زیادہ ہے تو اپنے آپ کو روک دو, نہیں بھائی ظلم نہیں کر سکتے. اب یہ راسخ اتنا ہو جائے کہ این غصے میں بھی آپ کو یہ چیزیں یاد رہیں, سمجھ میں آ گئی نا بات, یہ تصوف ہے. بعد میں تو سب پچھتاتے ہیں, وہ جو گولی مارتے ہیں وہ بھی پچھتاتے ہیں, کیوں کنسیکوئنسز پہ وہ بھگت رہا ہوتا ہے نا. لیکن اس وقت این غصے کی حالت میں بھی اس کو معلوم ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں, کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے, یہی اصل میں تصوف کا اصل رنگ ہے. بزدل بھی نہ ہو, بزدلی تصوف نہیں ہے, بزدل بھی نہ ہو, ظالم بھی نہ ہو, شجاع ہو. شجاع اس کو کہتے ہیں جو مطلب یعنی شجاع اس کو کہتے ہیں کہ جس بہادری کا اللہ مطالبہ کرتا ہے وہ بہادری اس میں ہو, وہ شجاعت کہلاتی ہے. ورنہ ہر چیز کے اوپر حملہ کرنا یہ تو بیڑی اپن ہے, اس کو تو شجاعت نہیں کہتے. شجاعت اس کو کہتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ جیسا, علی رضی اللہ عنہ جیسے شجاعت. اب علی رضی اللہ عنہ ایسے شجاعت ہے کہ انہوں نے ایک کافر کو مار گرایا, ملے گرایا, بڑی کوشش تھی. آخر وہ کافر لوگ بھی بڑے سخت قسم کے کافر تھے, تو این اس حالت میں اس نے نیچے سے تھوک دیا آپ کے چہرے پر, تو علی کرم اللہ فوراً اٹھے اس کو چھوڑ دیا. وہ رہا کہ کیا ہوا, آپ نے تو مجھے بہت مشکل سے گرایا تھا, کیوں آپ نے چھوڑ دیا؟ انہوں نے کہا میں نے تو آپ کو اللہ کے لیے گرایا تھا, اب تو نے مجھ پر توک دیا, مجھے بڑا غصہ آ گیا. پہلا غصہ کس کی طرف, کس کے لیے تھا؟ اللہ کے لیے تھا. اب غصہ نفس کے لیے ہے, تو میں تو آپ کو اللہ کے لیے مارنا چاہتا تھا, اب مجھے خطرہ ہے کہ کہیں میں آپ کو اپنے نفس کے لیے نہ ماروں, تو اس وجہ سے میں نے آپ کو چھوڑ دیا. مسلمان ہوگی کہ اچھا اتنا سچا دین ہے. ان ایسے غصے کی حالت میں دیکھو نا, گرایا ہے اللہ کے لیے ہے, لیکن جس وقت اس نے توکا تو اس وقت اپنا جو غصہ آیا اس غصے کی حالت میں کنٹرول سے باہر نہیں ہوا, بلکہ کیا کیا, کنٹرول کیا اپنے غصے کو. یہ شجاع ہے. بہادر جو ہوتا ہے نا وہ کمزور کو نہیں مارتا, اب ویسے بھی ہم لوگ جو بہادر ہیں, تو جو بہادر ہوتے ہیں وہ کمزور کو نہیں مارتے, وہ برابر کے لوگوں کے ساتھ ٹکر لیتے ہیں یا اپنے سے زیادہ کے اس کے ساتھ ٹکر لیتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے, یہ معاملہ شجاعت یہ مطلب ہوتا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ ہم لوگ کو شریعت سیکھنا چاہیے, شریعت کا جو علم ہے اس کو حاضر کرنا چاہیے, اور پھر اپنے نفس کو پچھاڑ کر اس پر عمل کرنا چاہیے, کیونکہ نفس ہی اس میں رکاوٹ ڈالے گا. اس کے بعد کچھ باتیں ہوئی تھیں پہلے سے, میرے خیال میں وہ تو آپ پھر اس میں پڑھ لیں. البتہ اب میں ذرا آگے کی بات کرتا ہوں. نسبت کی بات, نسبت کے معنی تعلق کے ہیں. نسبت کا لفظ بہت استعمال ہوتا ہے نا اس میں, صاحب نسبت. یہ تعلق جانبین سے ہوتا ہے. تصوف کی اصطلاح میں نسبت سے مراد اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے کا ایسا تعلق ہے کہ اس کی وجہ سے وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو حاضر اور جواب دہ پاتا ہے, اور ہم وقت اللہ تعالیٰ کو کسی نہ کسی صورت میں یاد کرتا ہے. جب وہ دین پر عمل کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے, تو اس کو اللہ یاد ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو اس وقت اس کا جو عمل ہے وہ اللہ کو یاد کرنا ہے. علی کرم اللہ وجہ جب نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے اور رنگ زرد ہو جاتا, تو کسی نے پوچھا, حضرت کیا ہو جاتا ہے آپ کو جب نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے آپ کا رنگ زرد ہو جاتا ہے؟ فرمایا, اللہ رحیم کے سامنے کھڑا ہونا ہے, اللہ رحیم کے سامنے کھڑا ہونا ہے. مطلب یہ کہ اللہ جو رحیم ہے مجھ پر اتنا زیادہ رحمت کرتا ہے, میں اس کے سامنے کیا کیسے کھڑا ہو جاؤں جو اس کو پسند آ جائے, حسن کا رنگ زرد. اب یہ اللہ کو یاد کرنا ہے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ عملی طور پر یاد ہے, عملی طور پر, زبانی طور پر نہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں, ہمارا تقریباً سب کچھ زبانی ہو گیا ہے, حقیقت سے دور ہو گیا. مثلاً سبحان اللہ ہم کہتے ہیں, تو کیا ہمیں اللہ پاکی مستاذر ہوتی؟ ہاں جی. ہم الحمدللہ کہتے ہیں تو الحمدللہ کا لفظ ہمیں یاد ہوتا ہے, لیکن اللہ پاک کی جو تعریف ہونی چاہیے ہمارے دل میں کہ اس کی نعمت ہے ہمیں اللہ پاک کے شکر پر, یہ مطلب ہے کہ وہ مجبور کر رہی ہوں, کیا یہ کیفیت ہمیں ہوتی ہے الحمدللہ کہتے ہوئے؟ رسمی کارروائی ہوتی ہے رسمی طور پر. اللہ اکبر بھی ایسا, ہم نماز پڑھتے ہیں, نماز میں سبحان ربی العظیم. اب اندازہ کر لیں سبحان ربی العظیم اب کس موقع پہ پڑھتے ہیں؟ جب رکوع کی حالت میں ہوتے ہیں. رکوع کی حالت میں جھکنا ہے, جھکنا کسی کے سامنے جھکنا کس وجہ سے ہوتا ہے؟ اس کی عظمت کی وجہ سے. اب ہمارا جھکنا رسمی ہے, حقیقی جھکنا انسان جھکنا چاہتا ہو, بے شک وہ الفاظ کچھ نہ کہیں, اس کا دل جھکنا چاہے. ہمیں الفاظ یا دھیانی کے لیے بتائے گئے ہیں, یہ نہیں کہ صرف الفاظ ہی لے لو. یعنی ہمیں معلوم ہو کہ میں کیا کروں, میں اللہ کے سامنے جھک رہا ہوں, عظمت اللہ تعالیٰ عظیم ہے. تو الفاظ ہمیں بتائے گئے سبحان ربی العظیم, اور سجدے میں ہم کیا پڑھتے؟ سبحان ربی الاعلیٰ. اب سبحان ربی الاعلیٰ, اعلیٰ بلند, اور ہم پست, زمین کی طرف جانے والے. ہمیں اپنی پستی کا ادراک ہو اللہ تعالیٰ کی بلندی کی سمجھ کے لیے, اللہ تعالیٰ کی بلندی کو سمجھنے کے لیے ہمیں اپنے پستی کا ادراک ہو. جس وقت انسان کو اپنا کمزوری کا اور پھر جن پر وہ تکیہ ہے اس کا خیال ہو, اس کو بھول نہیں سکتا. بچپن میں ہمارا سارا تعلق ماں کے ساتھ ہوتا ہے. ہم پشتوں میں تو کہتے ہیں نا وہی موری, ہائے میری ماں. اردو میں کیسے کیا کیا کہتے ہیں, ہائے اماں, کیا کہتے ہیں؟ جب تکلیف ہوتی ہے, بیماری ہوتی ہے کوئی, اس طرح تو انسان کے زبان سے ایسے الفاظ نکلتے ہیں نا. تو یہ چیز کیا ہے, یہ بچپن سے ہمارے گٹی میں پڑا ہوا ہے کہ ماں ہمیں بچاتی ہے, ماں ہمیں سب کچھ دیتی ہے, ماں ہی ہمارے لیے حفاظت کا گوارہ ہے. تو بڑے ہو کر بھی جب بیمار ہوتے ہیں تو زبان سے کیا نکلتے ہیں, وہی موری. حالانکہ اس وقت ماں اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو اگر ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا معاملہ ہمارا ہو جائے کہ ہر وقت ہمارا اللہ کے ساتھ ایسا تعلق ہو کہ جس وقت کوئی مشکل ہو, پریشانی ہو, تو اللہ کی طرف بھاگنا ہی بات ہو, اس وقت وہ تعلق بن جاتا ہے. یہ مطلوب ہے. حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت اپنے شیخ کو جو مکتوب لکھا تھا, غالباً مکتوب نمبر 6 ہے, جس میں حضرت نے فرمایا تھا کہ پہلے میں جب دعا کرتا تھا تو اس میں میں صرف اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے دعا کرتا تھا, مجھے میں وہ جو مانگ رہا تھا اس سے کوئی اتنا تعلق نہیں ہوتا تھا, وہ صرف ایک ذریعہ ہوتا تھا مانگنے کا, باقی میرا مسئلہ اللہ تعالیٰ کے تھا صرف. اب میں واقعی اللہ پاک سے وہ چیزیں مانگتا ہوں, اب میں واقعی اللہ تعالیٰ سے وہ چیزیں مانگتا ہوں, میں دعا اسی کے لیے کرتا ہوں. اب بظاہر لوگ کہیں گے تنزل ہے کہ پہلے والی حالت اچھی تھی اور دوسری والی حالت کیا ہے, کمزور ہے. حالانکہ پہلی والی حالت عروج تھا اور یہ نزول ہے, اور نزول عروج سے افضل ہے. اب بتائیں, نزول عروج سے افضل ہے, کیونکہ عروج میں وہ اپنے آپ کو نہیں پہچان رہا, نزول میں اپنے آپ کو پہچان رہے اور اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھ رہا, اور یہی چیز اللہ کو مطلوب ہے. سمجھ میں آ گئی نا بات. عروج میں تو وہ کہتا ہے جی میں بہت ہوں ہائی لیول پہ آج تصور میں اور یہ سمجھ, لیکن نزول میں پھر انسان اپنے لمٹس کو جانتا ہے کہ میں کیا کچھ بھی نہیں ہوں, میرے پاس تو کچھ بھی نہیں, میں تو یہ ہوں, مجھے ہر چیز چاہیے. آخر موسیٰ علیہ السلام نے جو دعا کی تھی, جس کو قرآن نے ڈاکومنٹ کیا ہے, وہ کون سی دعا ہے؟ انی الیہ من خیر فقیر, بے شک میں جو کچھ تو میرے پاس دے رہا ہے, مجھے پہنچا رہا ہے, میں اس کا محتاج ہوں, میں اس کا محتاج ہوں. اب دیکھیں اس میں اپنے محتاجی کا, یہ پیغمبر کا کام ہے, یہ پیغمبر کا کام. تو پیغمبر کو بہت زیادہ نزول ہوتا ہے, تو اس وجہ سے وہ یہی. اور دیکھو میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ سنا دوں, آپ ذرا جانتے ہوں گے. کھانے کی دعا, جب کھانا پورا ہو جائے, ختم ہو جائے, تو کئی دعائیں ہیں, ان میں سے ایک دعا یہ بھی ہے کہ اللہ ہم اس کے پھر بھی محتاج نہیں ہیں, اس سے مستغنی نہیں ہے. آئی دیکھیں, ہم کھانا کھا لیتے ہیں, پرواہ بھی نہیں ہوتی کہ ہم نے کیا کہا, بس چھوڑ دیتے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں, ہم اس کے پھر بھی محتاج ہیں. یہ ہے نظم, کہ اپنے آپ کو کسی چیز کے قابل نہ سمجھنا, وہ جو چیز بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے اس کا اپنے آپ کو از حد محتاج سمجھنا, اس سے حقیقی شکر پیدا ہوتا ہے, اس سے حقیقی شکر پیدا ہوتا ہے. ورنہ انسان شکر ادا نہیں کر سکتا. تو اس وجہ سے ہمارے تصوف کا یہی اصل میں بنیادی شعبہ ہے کہ ہم ہم وقت اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے وہ اعمال کریں جو شریعت نے مقرر کیے ہیں، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئے، وہ اعمال کریں، دل و جان سے کریں. ایسے شخص کو ہم وقت اتباع سنت کی فکر ہوتی ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو ایسا قرب حاصل ہو جاتا ہے کہ اس کو معصیت و اس حفاظت کا انتظام ہو جاتا ہے، اور اطاعت کی توفیقات سے اس کو نوازا جاتا ہے جس پر رضا الہی کا ترتب ہوتا ہے. اس کے اثار مختلف ہوتے ہیں، جن میں خود بخود روحانی تربیت کے اسباب کا بننا، دینی کاموں کے لیے استعمال ہونا، اہل قلوب کے دلوں میں خود بخود اس کے لیے محبت کا پیدا ہو جانا، اور اس کے پاس بیٹھنے سے اللہ تعالیٰ کا استعزاز پیدا ہونا شامل ہیں. جو اہل نسبت ہوتے ہیں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا پریم معاملہ ہوتا ہے. یہ خود ہم وقت اللہ کی طرف متوجہ رہتے ہیں، اللہ کے ساتھ ان کو تعلق ہو جاتا ہے، اللہ پاکی سے سب کچھ مانگتے ہیں اور اللہ ہی کے لیے شریعت پر چلتے ہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا انتظام ہو جاتا ہے کہ معصیتوں سے ان کو بچایا جاتا ہے، گناہوں سے اس کو بچایا جاتا ہے. اور ساتھ یہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ طاعت کی توفیقات نصیب فرماتے ہیں، اور اس پر یہ ہے کہ روحانی تربیت کے ان کے اسباب خود بخود بنتے جاتے ہیں، کوئی ذریعہ بنتا جاتا ہے، اللہ پاک ان کے لیے ذریعہ پیدا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ گناہ سے بچاتے ہیں، اور اگر گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے، اس کو آگے نہیں بڑھنے دیا جاتا. اب نسبت کی کئی قسمیں ہیں. ایک ہے نسبت انعکاسی، یہ نسبت سب سے کمزور اور وقتی ہوتا ہے، لیکن جڑ اس سے لگتی ہے. جڑ جو ہے نا اس سے لگتی ہے. دیکھو اس وقت جب کمپل باہر آتا ہے تو اس وقت کیسا ہوتا ہے، وہ بہت کمزور ہوتا ہے، کسی چیز کو برداشت نہیں کر سکتا. تو اسی طریقے سے یہ بھی بہت کمزور نسبت ہے، لیکن جڑ تو اسی سے لگے گی. وہ ایسے ہے کہ ایک انسان دنیا کے اندر پنسا ہوا ہے، ہر طرف دنیا ہی دنیا ہے، پھر وہ کسی ولی اللہ کے پاس آتا ہے، اس کے پاس بیٹھتا ہے. جب اس ولی اللہ کا دل چونکہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اللہ اس کو ذریعہ بھی بنا رہا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اس کا دل کا عکس اس کے دل پہ پڑ جاتا ہے، اس وجہ سے اس کے خیالات بھی اچھے ہونے لگتے ہیں، اور یہ اپنے گناہوں کو دیکھنا شروع کر لیتے ہیں، نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں، پھر اس کی اصلاح کی ان کے ساتھ فکر شروع ہو جاتی ہے، اس وجہ سے اس کے بارے میں سوچنا شروع کر لیتا ہے، پھر رستے ملنے شروع ہو جاتے ہیں، اور آہستہ آہستہ اچھے لوگوں کے قریب آ جاتے ہیں، برے لوگوں سے دور ہو جاتا ہے، تو رستہ بن گیا. تو جڑ کہاں سے شروع گئی؟ اسی نکاسی نسبت سے شروع گئی. لیکن یہ کافی نہیں ہے، کمزور ہے. جیسے آپ کو حاصل ہو اس طرح چلے بھی جائے گی. آپ ہیٹر کے قریب آ گئے، ہیٹر نے گرمی دے دی، آپ گرم ہو گئے اور واپس باہر چلے گئے، تو بس اسی کے وہی کے بیس. تو اس وجہ سے کمزور ہے، لیکن بہرحال اسٹارٹ کے لیے بہت اہم ہے. نسبت القائی، شیخ کے دیے ہوئے معمولات اور رابطے کی برکت سے سالک کو جو نسبت القا ہو جاتی ہے، وہ نسبت القائی ہے. اگر اپنی اصلاح کی کوشش جاری رکھے تو اصلاح کے بعد یہ نسبت اصلاحی میں بدل سکتی ہے، بصورت دیگر معمولات کی پابندی اور رابطے کے ذریعے باقی رہے گی، لیکن اپنی مستقل حیثیت اس کی نہیں ہوگی. ایک ہوتا ہے نا رابطہ، یعنی مطلب ہے کہ جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ماشاءاللہ سلسلے کے ساتھ ان کا رابطہ ہوتا ہے، لیکن اپنی اصلاح کی طرف آتے نہیں ہیں. ایک لمٹ پہ رکھا ہوتا ہے بس, ٹھیک ہے کافی, بہت زیادہ بھی اچھا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا, تو ٹھیک ہے پھر, اللہ تعالیٰ تو سمجھے, وہ تو جو جس لیول کا چاہتے اتنے لیول کا اس کو مل جاتا ہے. ہمارے پاس مختلف قسم کے لوگ آتے ہیں, ان میں بعض لوگ کا ذہن ایک خاص چیز پہ بنا ہوتا ہے, ایک خاص چیز مزاج ہوتا ہے ان کا, بھائی اس میں ہمیں نہ چڑھا جائے باقی ٹھیک ہے. تو آج کل چونکہ فتنے کا دور ہے نا, اس لیے اس کو بھی منظور کر دیا جاتا ہے, اس کو بھی منظور کیا کہ بھائی کچھ نہ ہونے سے تو کچھ بہتر ہے نا. بھائی ایک آدمی 60% اپنے آپ کو آفر کر رہے ہیں تو 40% چلو جی, لیکن ہوگا تو پھر بھائی وہ 60% ہی میں ترقی کرے گا نا. بھائی ایک آدمی پیپر دے رہا ہے, 5 پیپر ہے, وہ 3 پیپر اس میں دے رہتا ہے, 2 نہیں دیتا, تو جتنے نمبر اس کے آئیں گے 3 میں ہی آئیں گے نا, جتنے نمبر اس کے آئیں گے 3 پیپروں میں آئیں گے نا, 500 پیپروں کے نمبر تو اس کو نہیں مل سکتے, اس نے 2 کا امتحان ہی نہیں دیا. تو اس طریقے سے بعض حضرات کچھ چیزوں میں اپنے مشائخ کو داخل نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں بس یہ تو ٹھیک ہے, ہاں جی, تو بس پھر وہ اتنا ہی رہتا ہے. اصل میں مسئلہ شیخ کا نہیں ہے, شیخ جو ہوتا ہے شیخ تو ایک ذریعہ ہے صرف, اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے معاملہ. کیونکہ شیخ کے پاس آپ کس لیے آتے ہیں؟ اللہ کے لیے آتے ہیں. تو اگر شیخ کے پاس آنے سے, یعنی کسی خاص چیز میں آنے سے آپ رک رہے ہیں, تو اس معاملے میں اللہ پاک سے آپ رک رہے ہیں نا, کیونکہ آپ اس معاملے میں آپ کو وہاں سے طلب نہیں ہے, تو بس پھر اتنی پہ رہے گی. تو جو جس لیول کا ایکسپوجر اپنے لیے فکس کر لیتا ہے, اتنے ہی معاملہ اس کے ساتھ ہوتا ہے. جیسے میں نے کہا نا کہ بعض لوگ سلسلے میں شامل ہوتے ہیں, آتے بھی ہیں, سارے پروگراموں میں شامل بھی ہوتے ہیں, لیکن وہ ایک خاص نقطہ نظر میں مداخلت وہ نہیں کرتے, بس وہ جانا بس وہ ٹھیک ہے صحیح ہے, تو پھر ان کے ساتھ معاملہ پھر ایسا ہوتا ہے. ورنہ پھر یہ ہے کہ اللہ اکبر, اگر کوئی صحیح معنوں میں اپنی اصلاح چاہے تو پھر والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے باقاعدہ فرمایا گیا ہے کہ جو مجھ تک پہنچنے کے لیے کوشش اور محنت کرتے ہیں, ہم ان کو ضرور راستے سجائیں گے. تو پھر اللہ جل شان ان کے لیے راستے بنا لیتے ہیں, اگر کوئی اپنی اصلاح چاہتا ہے ان کے لیے پھر راستے بن جاتے ہیں. لیکن اگر کوئی اس طرح نہیں چاہتا تو پھر اس کے لیے نہیں بنتے. ٹائم بہت تھوڑے رہ گیا, ابھی اس کے بعد اصلاحی نسبت. اصلاحی نسبت کیا ہے؟ اس میں نفس کی اصلاح ہو جاتی ہے. القائی نسبت میں القاء ہو جاتا ہے, یعنی مطلب وہ جانب وہ نسبت القاء ہو جاتا ہے, ذکر اذکار کے ذریعے سے, مراقبات کے ذریعے سے, وہ مطلب تو جہاں بھی کریں گے تو اس کا فائدہ آپ کو ملے گا. اصلاحی نسبت کا مطلب یہ کہ آپ کے اندر چینج آ جاتی ہے, آپ کا نفس ماننا شروع کر لیتا ہے, آپ کا دل پاک ہونا شروع ہو جاتا ہے, آپ کی عقل صحیح ہونی شروع ہو جاتی ہے. یہ اصلاحی نسبت ہے اور یہی اصل میں مطلوب ہے. اسی کے لیے نسبت انعکاسی بھی ہے, اسی کے لیے نسبت القائی بھی ہے. لیکن جب تک نسبت اصلاحی نہیں ملا تو اس وقت تک اطمینان نہیں ہونا چاہیے. آگے ایک نسبت رہ جاتی ہے اور وہ ہے نسبت اتحادی, اور وہ انسان کے بس میں نہیں ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص عطا کی جاتی ہے بہت کم لوگوں کو. اس میں ایسا ہوتا ہے کہ بس جیسے شیخ اس طرح مرید, بالکل ٹوٹل ٹرانسفر جس کو ہم کہتے ہیں. فرمایا یہ بہت ہی کم پائی جاتی ہے, اس میں شیخ کا رنگ سالک پر اتنا چڑھ جاتا ہے کہ گویا وہ یک جان دو قالب بن جاتے ہیں, نہ تو اس میں کوئی ریس کرے اور نہ اس کا انتقار کرے, یعنی کوئی اس کا وہ بھی نہ کرے کہ مجھے مل جائے خام خواہ. اس کی وجہ ہے کہ انسان کے بس میں نہیں, اور انکار بھی نہ کرے کہ اللہ پاک نے بازو کو دیے, انکار بھی نہیں کرنا چاہیے. تو ممکن ہے لیکن تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. بیعت تصوف کی اصطلاح میں شیخ اور مرید کے درمیان ایک معاہدہ ہے کہ شیخ اس کی تاریخ کو تعلیم کرے گا اور مرید بھی اس پر عمل کرے گا. اس کا مقصد اعمال ظاہری و باطنی کا اہتمام و التزام ہے جس کے لیے مرید شیخ کو اپنا نگران دل سے تسلیم کر لیتا ہے اور شیخ اس کو اپنا سمجھ کر اپنی تعلیم اور دعا سے اس کی مدد کا قصد کرتا ہے. اسی کو بیعت طریقت کہا جاتا ہے اور ہمارے بزرگوں کے ہاں بتواتر رائج ہے. اس کی شرعی حیثیت سنت مستحبہ کی ہے لیکن اس کی برکت سے فرائض واجبات اور سنن پر عمل نصیب ہو جاتا ہے اور سب سے بڑھ کر بعض خوش نصیبوں کو نسبت حاصل ہو جاتی ہے جس کے سامنے دنیا کی کوئی بھی دوسری چیز کچھ بھی نہیں. نسبت کو حاصل کرنے کے لیے اپنی تربیت کروانا فرض عین ہے اور بیعت اس کا ایک ذریعہ ہے لیکن سنت مستحبہ ہے. میں آپ کو ایک بات عرض کروں, نفسیات کو ہم نکال نہیں سکتے درمیان سے, یہ اپنے ایک فیکٹ ہے. نفسیات تو نفسیات یہ بتاتی ہے کہ جب تک انسان بیعت کسی سے نہ کرے تو اس کی وہ بات کی وہ حیثیت نہیں رہتی جو ٹوٹل سرنڈر کے لیے ضروری ہوتی ہے. کچھ نہ کچھ اپنا ایک ایج رکھتے ہیں, مشکل ہوتا ہے مطلب اس کو پلان. ہاں البتہ کسی کا کنونسنگ پاور بہت زیادہ ہو, عقل سلیم اس کو, عقل فہیم اس کو بالکل حاصل ہو اور وہ اس کو بالکل یعنی فرق نہ کرے کہ میں بیعت ہوں یا بیعت نہیں ہوں. وہ بیعت والوں سے بعض دفعہ زیادہ اطاعت کرتے ہیں, نام کے بیعت نہیں ہوتی لیکن کام وہی کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا, ایسے لوگ کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن عوام کو بہت فرق پڑتا ہے. عوام کے لیے یہ بیعت جو ہے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے. اگر صحیح شخص کے ساتھ کوئی بیعت ہو جائے صاحب ایمان اور مطلب جو ہے نا صاحب نسبت, اس کا کم از کم یہ فائدہ ہوگا کہ ایمان محفوظ رہے گا دو طریقوں سے. ایک, کم از کم کسی اور کے پاس نہ جائے گا جس میں یہ امکان ہے کہ ممکن ہے کسی بھی ایمان سے نہ ہو جائے. ہاں جی, کیونکہ اگر وہ ویسے وہ ہیں جس کو کہتے ہیں نا یعنی بے احتیاط ہے اور کچھ خاص چیزوں پہ اس کی نظر ہے, مثلا خلافت وغیرہ ہوتے ہیں, بعض لوگوں کی نظر خلافت وغیرہ پہ ہوتی ہے. اب بعض لوگ خلافت میں بڑے ہی آزاد ہوتے ہیں, جو بھی جائے ان کو خلافتیں بانٹتے رہتے ہیں. اب بے شک اس کا عقیدہ کیسے ہی ہو, اس کا عمل کیسے ہی ہو, جس کے دل میں شوق خلافت کا ہوگا وہ تو ان کے پاس جائے گا, جہاں رگڑے ہوں گے ان کے پاس تو نہیں جائے گا. بات کنفرم بات ہے, ان کے پاس نہیں جائے گا. میں خود یہ ادھر پنڈی میں الہ آباد میں آ رہا تھا تو ایک صاحب ہے, وہ دکاندار ہے لیکن ان لائنوں میں ہے. ٹائم پورا ہو گیا, ایک ٹائم پورا ہو گیا, میں ویسے گاڑی آ گیا ہو گیا. اچھا ٹھیک ہے, بس پھر اس کے بعد میں بند کرتا ہوں لیکن بھی بتاتا ہوں. تو یہ بات مطلب ہو گیا کہ مجھے کہتے ہیں جی ہم ہمارے پیر صاحب 40 دن میں اجازت دے دیتے ہیں. میں نے کہا پلے لون سے اجازت کے لیے اگر کسی کو جانے تو پھر ٹھیک ہے جی, جاؤ اس کے پاس, اس کے پاس یہ چیز ہے تو دیتے رہے, لیکن کیا اجازت مطلوب ہے؟ نسبت سمجھ میں آنے بات, بے شک آپ کو کوئی نہ پہچانے. ایسے انبیاء بھی گزرے ہیں کہ انہوں نے نبوت کا اعلان کیا اور شہید ہو گئے, اور دوسرے ہمارے امتیوں میں انہیں 50-50 سال شریعت کے مطابق بادشاہی کی ہے. تو کیا وہ 50 سال شریعت کے مطابق بادشاہی کرنے والا اس نبی سے زیادہ ہو سکتے؟ جس کا ایک بھی امتی نہیں ہے اور اعلان کرنے کے ساتھ ہی شہید کر دیے گئے. سمجھ میں آئی نا بات؟ تو بھائی ان چیزوں پہ نہیں جانا چاہیے, اصل بات پہ جانا چاہیے. تو بہرحال یہ مختصر سی باتیں تھیں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے دے کہ صحیح باتوں کو لے لوں, غلط باتوں سے بچے. وآخر دعوانا الحمدللہ.